उनके नजदीक, यानी ये वाबी और सुन्नी तो लड़ते हैं ना कि जोर से कहें दिल में कहें, उन्होंने कहा कि ये है ही नहीं, ये तो अरबी का लफ्ज ही नहीं है, कुरान का लफ्ज ही नहीं है, कुरान के अलावा को बाहर का लफ्ज नमाज में बोलना, ये तो नमाज बिल्कुल फासिद हो जाएगी, गलत हो जाएगी, वो इसको कहते ही नहीं। बहरहाल चूंकि ये चीज सुन्नत से साबित है इसलिए हम तो इसके कायल हैं, और वो नमाज में आमीन आम भी आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हो जब यहां पहुंचे तो आमीन कहना मसनून तरीका है, इसमें शक नहीं। यहां तक हम सूरह अल-फातिहा के माना वगैरह की बात हम ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम मुंतखब निसाब के मुताबिक चलेंगे, और उसमें सबसे पहले सूरत अल-असर ही है। अब हम किताब को जो उसकी तरतीब है उसके मुताबिक शुरू करेंगे। सबसे पहले सूरह अल-असर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल-असर, इन्नल इंसाना लफी खुसर إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ولا عصر، یہ جو واو ہے یہ قسم کی ہے، واو کئی طرح استعمال ہوتی ہے، واو عطفہ بھی ہوتی ہے، زیادہ تر واو عطفہ ہوتی ہے، دو لفظوں کو یا دو فعلوں کو یا دو اسموں کو اس طرح ملاتی ہے کہ جو اعراب پہلے کا ہو وہی اس کے بعد والے کا ہوتا ہے. الرجل والمرأۃ، رجل اگر ہے تو پھر والمرأۃ بھی رفع میں آئے گا. رأیت الرجل والمرأۃ، اب دونوں نصب میں آئیں گے. تو واو دو اسم یا فعلوں میں وہ ان کا اعراب ایک ہوتا ہے، ایک تو یہ واو عطفہ، بلکہ آپ کے عربی کا جو معلم ہے اس کے پہلے سبق میں یہی واو عطفہ ہی ہے، اگرچہ انہوں نے واو عطفہ کا ذکر نہیں کیا شاید، لیکن یہ کہ خبزم و ماؤن فرسن و جملن، اس طرح کے شروع میں لفظ تھے، اپنے پڑھے ہوں گے. ایک تو وہ واو عطفہ ہوتی ہے، پھر واو کے اور بھی کچھ قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ واو حرف جر بھی ہوتا ہے، یعنی یہ کسی کے پہلے لگے تو الٹا اس کو جر دیتا ہے، مگر یہ صرف ایک معنی کے لیے. جب یہ جر دیتا ہے تو واو قسم کی ہوتی ہے، اس واو زبر واو کا معنی ہوتا ہے قسم ہے فلاں چیز کی. ویسے واو کے بعد جر نہیں آتی کہیں بھی، اس واو کا معنی ہوگا ہی قسم، اس لیے اس کو واو قسم کہتے ہیں. ایک آپ نے واو معیت پڑھی ہے، وہ مفعول معہ میں جا الامیر والجندا، اس طرح کا وہ بھی ہوتی ہے، وہ امیر لشکر کے ساتھ آیا. تو یہ واو جو یہاں ہے یہ قسم کی ہے. قسم کے سلسلے میں کل ہم نے بیان کیا تھا کہ عربی میں دو تین حرف ہیں جو قسم کا کام دیتے ہیں. ایک تو ہے بے زر بے، باللہ ہے، اللہ کی قسم. یہ باللہ بے جہاں آتی ہے حرف جار، بے حرف جار تو اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلاً بالقلم ہے، قلم کے ساتھ سبب کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن واو جب جر کیا ہے تو اس کا معنی صرف قسم کا ہی ہوتا ہے، اور کوئی معنی نہیں ہوتا. بے زر بے کے تو اور معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جر ریک دیتی ہے. اصل میں یہ بے جہاں آتی ہے اس سے پہلے ایک ورب محذوف ہوتا ہے، اقسم و اقسم یقسم، میں نے قسم کھانا، اور اس قسم کھانے کے بعد بے کا صلہ آتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. اس طرح سے وہ بے اصل میں اقسم کا صلہ ہوتا ہے، اقسم کو ہٹا دیتے ہیں اور بے کا معنی قسم ہے آتا ہے. واو کا معنی بھی قسم ہے ہوتا ہے، بے کا معنی بھی قسم ہے ہوتا ہے. تے بھی آتی ہے، تے زبرتا، اور یہ صرف اللہ کے لیے آتی ہے، دوسری کسی چیز کی قسم پر اس کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی وہ اللہ کے سوا دوسرے کی قسم کھانا حرام ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے، زبان کے استعمال کا تعلق ہے، کوئی غلط قسم کھا لے جو کہ شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا، وہ ایک الگ بات ہے. زبان میں تو اس کا کوئی استعمال ہوگا نا، تو وہ زبان کے استعمال کی بات ہے کہ تے کی قسم صرف اللہ کے لیے آتی ہے، تاللہ ہے، کسی اور پر نہیں لگ سکتی. واو ہر ایک پہ لگ جاتی ہے، قرآن کریم میں والقرآن ہے اور اس طرح سے, اور والتین ہے, واو کی زیادہ قسمیں آئی ہیں. بے والی قرآن میں جہاں جہاں آئی ہے وہاں پہلے واو لا اقسم یا اقسم کا لفظ آیا ہے اور اس کے بعد بے آئی ہے. صرف ورب کے بغیر بے قرآن کریم میں غالباً قسم کے طور پر کہیں استعمال نہیں ہوئی. تو یہ حرف قسم کے ہوتے ہیں, ان میں سے یہ ایک واو ہے. اس کا معنی بنتا ہے قسم ہے, اور پھر جس کی قسم کھائی جائے وہ مجرور ہو جاتا ہے. والعصر, عصر کی قسم. قرآن کریم کی قسموں کے بارے میں یہ ہمارا کام تو یہاں بیان کرنا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو صرف گرامر اور لفظوں کے معنوں وغیرہ کی بات زیادہ کرنا چاہتے ہیں. یہ تشریحات اور تفسیر اور یہ ہوتی ہے اس میں چیز. بہرحال مختصر یہ ہے کہ قسم میں اصل میں کسی کو بطور گواہ پیش کیا جاتا ہے. قسم اس کی کھاتے ہیں کہ وہ گواہ ہے آگے جو بیان کی ہوئی حقیقت ہے. اس طرح سے قرآن کریم میں جو قسمیں ہیں ان کا بنیادی مفہوم مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ وہ چیز اگلے بیان کردہ مضمون پر ایک شاہد اور گواہ کے طور پر ہوتی ہے. اگر اس میں غور کیا جائے تو اس قسم کے بعد آنے والی سٹیٹمنٹ کی سچائی پر وہ ایک ثبوت بن جاتا ہے. یہ قسموں کا مطلب ہوتا ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی, یعنی زمانہ گواہ ہے اس بات پر, زمانہ شاہد ہے اس بات پر کہ اگر آپ بامحاورہ اور تفسیری ترجمہ کرنا چاہیں تو پھر یوں بھی ہو سکتا ہے, زمانہ گواہ ہے, زمانے کی قسم ہے. لفظ عصر کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں زمانہ, وقت. مادہ اس کا عین صاد رے ہے, اس سے فعل بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. عصر یاسر غرب یغرب سے اس کے معنی ہوتے ہیں نچوڑنا, کسی پھل کو نچوڑ کر اس کا جوس نکالنا, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی مادے سے ایک ماخوذ لفظ قرآن میں اعصار آیا ہے جس کے معنی بگولا ہوتے ہیں, جسے آج کل ٹائفون یا سائیکلون کہتے ہیں, جس کے اندر اتنی تیز ہوا گردش کرتی ہے کہ بجلی پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بجلی اگر کہیں سے گزر جائے وہ تو تباہ کر دیتا ہے. ہمارے ہاں تو ایسا شاذ ہی کبھی ہوتا ہے, شاید ایک آدھ دفعہ اخباروں میں آیا, نارنگ منڈی میں ایک دفعہ آیا تھا تو. لیکن امریکہ میں, خصوصاً جنوبی امریکہ, خلیج میکسیکو میں ان کی بڑی کثرت ہوتی ہے, بہت زیادہ آتے ہیں. تو وہ اعصار کا لفظ قرآن کریم میں آیا اس بگولے کے معنوں میں. یہ ایک اور لفظ اس سے عصر ہے. عصر کا بنیادی معنی زمانہ یا وقت ہے. زمانے یا وقت کے لیے عربی میں اور بھی لفظ ہیں, مثلا زمان بھی ہے, زمن بھی ہے, خود وقتن عربی لفظ ہے, دہرن ہے. تو یہ الفاظ آپس میں کچھ ان میں معنوں کا فرق ضرور ہوتا ہے, سارے وقت کے معنوں میں آتے ہیں. مثلا دہر کو جو کہ خود قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے, لیکن زیادہ تر دہر زمانے کو اس لحاظ سے کہتے ہیں وہ زمانہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. کیونکہ اگر سورج, چاند, ستارے, زمین, نظام شمسی نہیں بھی تھا تو وقت کا تو ایک تصور چلتا ہے نا, ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی. اب ہم نے اس کی وقت کی تقسیم کی ہے نا, سورج کے دن رات کے حساب سے, 24 گھنٹے, سال, صدی وغیرہ. جب یہ نہ بھی ہو تو وقت تو اپنی جگہ موجود ہے, اسی طرح سے اس کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہے. اس کو ٹائم ایبسولیوٹ کہتے ہیں انگریزی میں, وہ وقت جو ناپا نہیں جا سکتا. اور اسی دہر کے معنوں میں وہ کافروں کا قول قرآن میں آیا ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر, یہ تو زمانہ ہے, چلا آتا ہے, ہم پیدا ہوتے ہیں, مٹتے ہیں, زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے. دہریے کا لفظ اسی سے چلا ہے. دہر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے, دہر کو برا نہ کہو کہ وہ خدا ہی ہے یا خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. یعنی زمانے کو برا بھلا کہنا, دراصل تو اصل فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے ہاں گردش وغیرہ کے لیے برائی بھلائی کے لفظ آتے ہیں فارسی میں, گردش دوراں اور اس طرح.
تو دہر تو لفظ کے معنوں میں ہے عموماً, ویسے قرآن میں دوسرے میں استعمال میں بھی آیا ہے, حل اتا علی الانسان حین من الدہر, اس دہر کا کچھ حصہ انسان پر گزرا ہے جبکہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا. بہرحال دہر ان میئریبل ٹائم کو کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے پر عصر وہ ہے جو میئریبل ہے, جس کی پیمائش ہو سکتی ہے, یعنی دہر کا کوئی حصہ یوں سمجھ لیجیے. ان معنوں میں جس کی پیمائش ہو سکتی ہے یہ آتا ہے مثلا عصر بنی امیہ, بنو امیہ کا زمانہ عہد کے معنوں میں, زمانے بنی امیہ کے معنوں میں عصر آتا, یوں نہیں کہتے دہر بنی امیہ, یہ نہیں استعمال ہوتا. عصر رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, تو عصر کا لفظ اس حصے وقت پر بولا جاتا ہے جو ناپا جا سکتا ہے, کوئی مقرر نہیں 100, 50, 10 دن, 100 سال, یہ نہیں, لیکن یہ تو وہ دہر کا ایک حصہ ہے. اسی لیے اس عصر کا ترجمہ گزرتے ہوئے وقت کیا گیا ہے. بعض مترجمین نے کہا ہے قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی, اسد نے ترجمہ کیا ہے اسی لیے کنسیڈر دی فلائٹ آف ٹائم, جو وقت گزر رہا ہے اس کو شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے, کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ پھر ہاتھ نہیں آتا, اور اسی کی یہاں بات ہو رہی ہے عمل کے سلسلے میں. وقت عصر ایک ایسی چیز ہے جو گیا, اس کا جو حصہ نکل گیا نکل گیا, اب اس کو کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی. ان معنوں میں اس گزرتے ہوئے وقت کو شاہد بنایا گیا ہے کہ جو جو وقت گزرتا ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر. تو عصر کا ترجمہ زمانہ, وقت گزرتا ہوا وقت, بلکہ پچھلے دنوں ایک ترجمہ کوئی شعر ہی آیا تھا قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی, کسی نے کیا تھا اس کا ترجمہ, وہ اس لحاظ سے ہی ہے. گزرتا وقت اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ عصر کا معنی ہے وہ حصہ وقت کا جو ناپا جا سکتا ہے, ان میں گزرا ہوا وقت یا گزرنے والا وقت. اب یہ ایک منٹ اور گزر گیا, اب گھنٹہ گزر گیا, اب چار دن گزر گئے, آپ اس کو اس طرح ناپ سکتے ہیں. عصر نماز کا ایک وقت بھی ہے جو دن ڈھلے سے لے کر اصل میں شام کے درمیانی وقت کو بھی عصر کہا گیا ہے, لیکن خاص طور پر لیٹ آفٹرنون جو ہے اس پر بولا جاتا ہے یہ لفظ. اور ہمارے ہاں اس وقت میں ایک نماز ہوتی ہے جس کو صلاۃ العصر ہی کہتے ہیں, تو وہ بھی عصر کا معنی ہے, وہ بھی ایک گزرتے ہوئے وقت کی ایک علامت ہے کہ آج کا دن اب گیا, یہ اب ختم ہونے والا ہے. وہ بھی گزرتے وقت کا ایک ثبوت یا ایک سگنیفیکنس اس میں گزرتے وقت کی ہے. تو بہرحال اس کے یہ ترجمے کیے گئے ہیں, قسم ہے, کسی نے تو عصر ہی کر لیا, یہاں اس ترجمے میں ہے قسم ہے عصر کی. عصر اردو میں استعمال ہوتا ہے, معاصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کنٹمپریری کے معنوں میں, اور بھی کئی اس کے استعمال ہیں, اس لیے بعض نے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. بعض نے کہا ہے زمانے کی قسم ہے, بعض نے کہا ہے گزرتے ہوئے وقت کی قسم ہے, اور بعض نے, اور یہ عجیب بات ہے ویسے, کہ کوئی خاص وقت مراد لیا عہد. اور یہ اپنی اپنی کوئی دماغی سوچ یا عقیدہ کو اس میں دخل ہے. مثلا احمد رضا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے عصر محبوب کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھائی ہے. اب وہ کس طرح گواہ ہے, انسان کے خسارے پر یا استثناء والی بات پر, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ایک خواہ مخواہ کی بات ہے, بات تو مطلق زمانے کی ہو رہی ہے کہ جب سارے زمانے سارا وقت اس پر شاہد ہے, تو عصر محبوب انہوں نے کیا. پھر شیعوں کی تفسیروں میں مہدی لائی کمشئی میں اتفاق سے میں نے دیکھا, اس نے لکھا ہے سوگند بعہد نورانی رسول یا بعہد ولی عصر, یعنی پیغمبر کے اس نورانی زمانے کی قسم ہے, یا امام مہدی کا جو آنے والا زمانہ اس کو وہ ولی العصر کہتے ہیں شیعہ اپنی زبان میں. یہ ان کا وہ اپنے ذہن میں, چونکہ وہ ولی العصر ہے تو اس کو بھی کہا کہ اسی کے زمانے کی بات ہو رہی. اور مرزائیوں کے ترجمے میں دیکھا بشیر الدین محمود کے, उन्होंने भी कहा है कसम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की। और फिर मतलब असल में अपनी टिंज होती है ना कि जो नबियों के मुखालिफ होते हैं वो खसारे में जाते हैं। उन्होंने तो अपनी नबूवत के लिए कुछ न कुछ मवाद इसमें से निकालना था ना, तो उनका जहन उधर गया। तो ये तीन मैंने देखा है कि इन्होंने असर का जो हालांकि मुतलकन है, और असर तो खसारे में है इंसान, ये तो एक आम चीज भी है, अमल के अलावा भी इंसान पैदा होता है, उसके बदन में एक अमल शुरू हो जाता है जिसको ना वो रोक सकता है ना डिटेन कर सकता है ना आगे पीछे नहीं कर सकता। अल्लाह मियां ने अंदर ही कुछ बंदोबस्त ऐसा किया कि जब ये 17 साल का होगा इसकी दाढ़ी निकल आएगी, जवान हो जाएगा, फिर डिके शुरू होगी, बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, 60-70 साल पे आएगा सारे बदन के पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। और ये कहां है, कौन रोक सकता है इस चीज को? हां कुदरत अपने तमाशे दिखा देती है बाज़ दफा। ऐसे केस हैं कि बच्चा पैदा हुआ, वो जो उसका अमल था जवान होने का और फिर बूढ़े होने का, और फिर वो 6 साल के अंदर पूरा हो गया। यानी वो अंदर ग्लैंड्स हैं, ये वो आम नॉर्मली कि भाई ये 12-14 साल पे आएगा तो इस पे जवानी के असरात जाहिर होंगे, उसमें अभी 2 साल नहीं हुए थे कि वो जवानी पे पहुंच गया बच्चा, और अभी 6 साल का था कि बूढ़ा भी हो गया। यानी जो अमल 60 साल का था, बदन का इनबिल्ट निजाम है, लेकिन कुदरत बाज़ दफा अपने तमाशे दिखा देती है, वो सारे का सारा 60 साल का प्रोसेस उसके 6-7 साल में पूरा हो गया, जवान भी हो गया, बूढ़ा भी हो गया, मर भी गया, और सारी चीजें उसमें बदन में जाहिर हो रही। ये जो जिस्म में तब्दीलियां जाहिर होती हैं अपने अपने वक्त पर, इंसान में तगैयुरात हैं, ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। और ये इस बात का सबूत है कि इंसान मुसलसल डिके में है, हालांकि शुरू में तो जवानी की तरफ तो वो डिके में नहीं होता, लेकिन असल में जवान होता है तो फिर वो बाद में जवाल और डिके और उसका फिर वो भी तो शुरू होती। जमाना इस बात पर शाहिद है कि इंसान तो अपने जिस्म के लिहाज से भी खसारे में है, बाकी रह गया वो उसकी आखरत और वो अमाल के, वो तो बात आगे हो रही है। इसलिए असर नबी की बात करना और असर फलां की बात करना, ये हम तो समझते हैं कि वो बस अपना अकीदा, क्योंकि अंदर है हर आदमी के दिमाग में कोई एक कीड़ा होता है, वो ज्यादा वही उसको फिर वो असर करता है, तो इसलिए उन्होंने उसको कह दिया। किसी ने कहा असर महबूब की कसम, किसी ने कुछ, हालांकि कुरान का जनरल असर जो है इसके तो 15 किस्म के एप्लीकेशन निकल आती हैं, उसको महदूद कर देना अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में या फलां अहद में, वो तो बात ही नहीं रहती, ये तो पूरा टाइम जो है उस बात पर गवाह बन रहा। तो इसलिए आज से वला असर कसम है जमाने की, गवाह है जमाना इस बात पर के इन्नल इंसान लफी खुसरिन, के बेशक इंसान, इन्न तो आप जानते हैं अर्फ मुशब बिलफेल है, अल इंसान उसका इसम है और नसब में है, इन्नल इंसान आगे इसकी खबर रफा में आती है, लेकिन बाज़ दफा वो जार मजरूर मिलकर खबर का काम दे जाता है। असल में है इन्नल इंसान फी खुसर, इंसान खुसर में है, इन्ना की खबर पर लाम जबर ला ताकीद के लिए लगता है। याद रखिए लाम जबर ला मफतू लाम, लाम जेर ले भी होता है जो हर्फ जार भी होता है, और मैंने भी देता है लाम अमर भी होता है वो भी लाम जेर ले होता है, लेकिन लाम जबर के साथ मफतू लाम या लाम मफतूहा, क्योंकि अरबी में हर्फों को मुअन्नस बोला जाता है, इसलिए लाम मफतू के बजाय अल्लामुल मफतूहा कहते हैं। ये हमेशा ताकीद के लिए आता है, वर्ब पर आए, फेल पर आए तो, इस्म पर आए तो, शुरू में भी आ जाता है। लअन्तुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिन अल्लाह, मुब्तदा पर लाम आया है कि जरूर तुम ज्यादा बायस दहशत हो उन लोगों के लिए, काफिरों मुनाफिकों की बात हो रही है वहां। इस तरह से फेल पर भी आता है, फेल में मुजारे पर आ जाए तो उसको हाल के माने देता है। ये लाम ज़िला के इस्तेमाल आते हैं आपके कोर्स में हरूफ का, हरूफ आमला का निसाब में मुकर्रर है, वहां हम तफसील से पढ़ेंगे कि लाम के माने क्या क्या पैदा होते हैं, क्या क्या अमल करता है, क्या क्या मफहूम और माना देता है। लाम ज़बर ला में ताकीद का माना जरूर होता है, और इसलिए ये कभी इन्ना के इस्म पर भी आ जाता है, ان کے خبر پر بھی آ جاتا ہے. اب ہے تو یہ لام تاکید لیکن گرامر کی اصطلاح میں نحویوں نے اس کا ایک نام رکھا ہے. جب ان کے اسم یا اس کی خبر پر لام زبر لا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ لام مزحلقہ ہے. زحلہ کا یزحلقہ رباعی ورب سے ہے, اس کے میں نے لڑھک کے آ پڑھنا سامنے یا اوپر, تو وہ گویا کہ آ ٹپکتا ہے درمیان میں عبارت میں, اور معنی اس کا تاکید کا ہوتا ہے. حالانکہ ہر جگہ لام کا معنی یہ ہوتا ہے لیکن یہ اصطلاح بنا لی ہے ناویوں نے کہ جب انا کی اسم اور خبر پر آئے تو اسے کہتے ہیں لام مزحلقہ. یہاں لفی خسر کا لام ہوئی ہے. کبھی کبھی مثلا انا لا انسان نہیں کہتے, مبتدا پر آ جاتا ہے مگر اس کے کچھ شرائط ہیں. عموماً پھر خبر جار مجرور پہلے آتی ہے تو پھر مبتدا بعد میں چلا جاتا ہے جو انا کا اسم ہوتا ہے. مثلا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات. اب یہ لہم پہلے آیا ہے, جنات بعد میں چلا گیا انا کی وجہ سے. تو اس کے کچھ قواعد ہیں, بہرحال ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم پھر مزید بحث کرتے چلے جائیں گے. لام تاکید کا ہے, فی خسرن خسر میں ہے. اب دو لفظ ہیں قابل تشریح, انسان اور خسر. انسان کا مادہ عموماً بتایا گیا ہے الف نون سین, آنے سے یانا سو مانوس ہونا, دوسرے سے قریب ہونا, اس سے نہ گھبرانا, یہ بنیادی معنی ہے. اس کے مقابلے پر لفظ وحشت ہے, جیسے کوئی جانور ہوتا ہے انسان کو دیکھتے ہی بھاگ نکلتا ہے, اور کوئی پالتو ہوتا ہے کہ پاس رہتا ہے. انسان میں انسان کے ساتھ مل کر رہنے کے, انسان انسان سے بھاگتا نہیں, وہ مل کے رہنا چاہتا ہے. بعض نے یہ اس کے لفظ بنیادی معنی سے لیا اور اس طرح سے یہ انسان ان انسن کا لفظ بھی بولا جاتا ہے, اور وہ پوری نوع انسانی پر بولا جاتا ہے. الجن والانس, وہ پوری جنس جو انسان کہلاتی ہے اس کو انسن اور الانسو عربی میں کہا گیا ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے. ایک دوسری مخلوق جن کا ذکر ہے. انسانوں کا کوئی ایک انسان کی بات ہو رہی ہو تو عربی میں کہتے ہیں انسیون, اور جن کا ہو تو کہتے ہیں جنیون. نسبت سے کہانیوں میں آتا ہے الف لیلہ وغیرہ میں, شہزادے نے ایک شہزادی دیکھی اور وہ حیران ہوا اور اس نے کہا انت جنیون منسیون. شہزادی نے پوچھا تو جن ہے یا انسان ہے کون ہے, تو جنیون و انسیون وہ انس اور جن کی نسبت سے ہے. اسی انسیون کے معنوں میں انسان آتا ہے, مگر فرق یہ ہے کہ انسیون سے مراد ہوتا ہے ایک جن سے انسانی کا فرد, فرد انسان جن سے انسانی کا ایک فرد. لیکن ال انسان ایک کو بھی کہہ سکتے ہیں اور پورے انسانوں پر بھی بولا جا سکتا ہے, یہ بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ نسی ینسا سے ہے, اصل لفظ ان سے یانتا بھول جانے والا اور اس سے بنا ہے. بہرحال جو بھی ہے الف نون سین والی بات زیادہ کلیئر معلوم ہوتی ہے. ایک لفظ ناس ہے آپ کے ہاں, وہ بھی لوگوں کے معنوں میں آتا ہے, اس کا مادہ نون واو سین ہے, وہ آگے کہیں آئے گا تو ہم بیان کریں گے. اس انسان کا مادہ بہرحال قابل قبول یہی ہے کہ یہ الف نون سین سے ہے اور اس سے یہ لفظ بنایا گیا ہے, کوئی مشتق طریقہ نہیں ہے. انسان کے معنی وہ ایک مخلوق. اب اس کے لیے لفظ بشر بھی آیا ہے قرآن میں, انسان بھی آیا ہے, ناسن بھی آیا ہے, تھوڑا تھوڑا معنوں میں فرق بھی ہوتا ہے. بہرحال وہ جسے مین کائنڈ آپ کہتے ہیں اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے. اور پھر یہ جو ال ہے یہ جنس کا ہے, وہ جو الحمد میں آپ کو بتایا تھا, یہاں معنی ہو جائے گا سارے انسان خسر میں ہیں. ایک کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی, ایک کی ہوتی مثلا کہنے سننے والے کے ذہن میں ہے کوئی انسان, پھر وہ براد ہوتا کہ وہ خسارے میں ہے. یہاں وہ تو لگ ہی نہیں سکتا کہ کہنے اور بولنے والے کے ذہن کے والے لام عہد جسے کہتے ہیں وہ نہیں, یہ تو جنس کا ہے. تفسیر جلالین میں اسی لیے الانسان کے بعد لکھا للجنس, وہ مختصر لفظوں میں تشریح کرتا ہے جلالین والا. تو تمام انسان, بے شک تمام انسان لفی خسر خسر میں ہیں. میں کا تو ترجمہ آپ جانتے ہیں فی کا خسر, خسر یخسر, مصدر خسرن بھی ہوتا ہے, خسرن یعنی اگر ہم ماضی مضارع ساتھ ساتھ بولیں تو پھر کہیں گے خسر یخسرو, خسرن و خسرانن و خسارتن, خسارتن بھی اس کا مصدر ہے, خسرانن بھی مصدر ہے, خسرن بھی مصدر ہے. بعض دفعہ فعل مجرد کے کئی کئی مصدر ہوتے ہیں. خسران اور خسر قرآن میں استعمال ہوا ہے, خسارت ان کا لفظ قرآن کریم میں نہیں استعمال ہوا, ہمارے ہاں اردو میں بلکہ نسبتاً زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کاروبار تجارت دکانداری میں نقصان اٹھانا, بنیادی معنی تو یہ ہے کہ پیسہ انویسٹ کیا, دکان چلائی, تجارت کی اور اصل زر بھی گیا, نفع تو کیا, یعنی جب اصل زر کا کچھ یا سارا جاتا رہے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے نا, فائدہ تو نہ حاصل ہوا. بنیادی طور پر تجارت میں خسارے کے لیے یہ لفظ آتا ہے, اور خسارہ کا لفظ عربی میں تو ان معنوں میں ہے. اردو میں غالباً آج سے 100 سال پہلے, شاید آج بھی استعمال ہوتا ہو, یہ جو تجارت کا نقصان ہے, جیسے اس کو پنجابی میں گھاٹا کہتے ہیں, یہ تو گھاٹے کا سودا ہے کہتے ہیں نا, گھاٹے کے لیے اردو میں غالباً لفظ ٹوٹا استعمال ہوتا تھا. اسی لیے جو آج سے 100 سال پہلے کے ترجمے ہیں, یہاں بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے جو کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر مبنی ہے, غالباً انہوں نے وہی استعمال کیا ہوگا تو انہوں نے بھی وہی لفظ لے لیا ہے, بے شک انسان ٹوٹے میں ہے. ٹوٹا وہی بات ہے جسے پنجابی میں گھاٹا کہتے ہیں, اور لاس انگریزی میں پروفٹ اینڈ لاس کے لفظ تو آپ نے سنے ہوئے ہیں, تو کھو بیٹھنا کچھ تجارت میں, اس کے لیے لفظ ہے. پھر ہر قسم کے نقصان کے لیے آتا ہے, وہ تجارت میں ہو یا تجارت سے باہر ہو, کسی قسم کا بھی نقصان, محنت بیکار جائے یا کوئی اور نقصان ہو, اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے. یہاں اپنی اسی جنرل سینس میں ہے, یہ نہیں کہ تجارت میں نقصان صرف مراد ہو. تجارت کے نقصان سے قرآن کریم نے زیادہ مثالیں دی ہیں اور یہ لفظ بکثرت استعمال کیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم جن لوگوں میں پہلے نازل ہوا, سب سے پہلے جہاں سے ابتدا ہوئی مکہ مکرمہ سے, وہ ایک تاجر کمیونٹی تھی, تجارت پیشہ لوگ تھے, کاروبار کرتے تھے اور بڑے وسیع پیمانے پر امپورٹ ایکسپورٹ ان کی ہوتی تھی, شام تک, یمن تک, ہزار ہزار اونٹ کا قافلے پر مال لدا آ رہا ہے, چھوٹی موٹی دکانیں نہیں ہوتی تھی. وہ غالباً خسارے کے لفظ سے بہتر ان کے ذہن میں بات آ سکتی تھی, نقصان اٹھانا کیا ہوتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور اس کے عواقب کیا ہوتے ہیں. جب آدمی گھاٹے اس میں آ جائے تو پھر اس کا معنی تباہی ہوتا ہے. اس لیے شاید, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ان لوگوں کے ذہن میں جو خسارے کا مفہوم تھا, ان کو آخرت اور اس دنیا کی زندگی کو برباد کرنا, اپنا کیپیٹل سرمایہ بھی خراب کر بیٹھنا اور الٹا سزا کا بھی مستحق بننا, وہ بہتر سمجھ سکتے تھے. اس لیے قرآن کریم میں یہ لفظ خسر, خسران اور خسر یخسرو ورب یہ استعمال ہوئے ہیں. تو انسان گھاٹے میں ہے, مسلسل گھاٹے میں ہے. اب یہ گھاٹا عمر کے اعتبار سے, جسم اور باڈی کی ڈیولپمنٹ اور ڈکے اور وہ اس کو بھی دیکھیں, تو تاریخ انسانی کو دیکھیں کہ وہ شاہد ہے کہ انسان جو ہے اس نے کوئی حاصل نہیں کیا اپنے اعمال سے, بربادیاں کس کس طرح سے ہوئی ہیں, یا کچھ مجموعی طور پر تہذیب انسانی کی ناکامی کہہ لے کہ اکثر پھر وہ انسانوں نے انسانوں کی بربادی کا ہی سامان کیا, اپنے ہی بھائیوں کو مارا, خود اپنی نسل کو تباہ کیا. کئی پہلو اس کے ہو سکتے ہیں اس خسر کے, خسارے میں ہے. لیکن ایک استثناء آگے بیان ہوا ہے کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے. یہاں مراد تو آخرت کا خسارہ ہے, اصل بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری انویسٹمنٹ ہے, اس میں ہم کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ, اور اس کے نتائج پھر نفع یا نقصان کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے. تو تمام کے تمام انسان بنیادی طور پر خسارے ہی کی طرف جا رہے ہیں, یا یہ ہوتا ہے استثناء جو خسارے میں نہیں آئیں گے, یعنی آخرت میں. یہاں کا خسارہ یہ مراد ہی نہیں ہے. وہ ہیں آگے بیان ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ لوگ بچ جائیں گے اس نقصان سے. یہاں تو بیماری, غربت, افلاس, جہالت, کتنی چیزیں ہیں, اور انسان پھر فلسفی اسی چکر میں پڑے, یہ کیا ہوتا ہے, برائی کہاں سے آتی ہے, کیوں ہوتی ہے. مہاتما بدھ اسی چکر میں گھر چھوڑ کے چلے گئے. سوچنے والے دماغ تو سوچتا ہے, اور جو نہیں سوچتا وہ کھانے پینے میں جانوروں کی طرح لگا رہتا ہے, اس کے متعلق سوچتا ہی نہیں کہ میں جو آج کر رہا ہوں اس کے کل نتائج, اسی دنیا میں کیا نکلیں گے, آخرت کی تو بڑی بات ہے. اسی کے متعلق نہیں سوچتا کہ پرسوں کیا نتیجہ نکلے گا, ہتھ کڑی لگے گی یا کیا ہوگا. تو یہ آخرت کے بارے میں ہے کہ یہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے. الا مگر نہیں, یہ الا استثناء کا کہلاتا ہے. استثناء کے قواعد کچھ تو آپ نے پڑھے ہیں, اس کا گرامر کا عام قاعدہ یہ ہے کہ الا کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مستثنا, اور جس سے وہ مستثنا کرتا ہے وہ مستثنا منہ کہلاتا ہے. مستثنا اکثر نصب میں ہوتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں, اگرچہ وہ رفع نصب جار میں بھی آ سکتا ہے لیکن اس کے کچھ قواعد ہے. عام طور پر ہم 80% کہہ سکتے ہیں کہ الا کے بعد آنے والا لفظ نصب میں ہوتا ہے. یہاں اللہ زینہ اس لحاظ سے نصب میں ہے, مگر اللہ زینہ مبنی ہے, اس میں نصب تو نہیں ظاہر ہوتی. اللہ زینہ وہ لوگ جو کہ, اس پہ کل بات ہوئی تھی, یہ جمع کا اس میں موصول ہے مذکر کا, مگر وہ لوگ نہیں, یا سوائے ان لوگوں کے جو کہ, جو کہ آمنو ایمان لائے. آمنو کا مادہ حمزہ میم نون ہے, امن یا مانو مجرد فعل قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس کے معنی جس طرح قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, ایک معنی تو اس کا ہے کسی سے بے فکر ہو جانا, اس کے بارے میں کوئی خطرہ دل میں نہ رہے. قرآن میں آتا ہے وَلَا يَعْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ, خدا کی تدبیر سے تو بے فکر وہی ہوتے ہیں جو نقصان ہی اٹھانے والے ہوتے ہیں. اور امین یا مانو کا معنی کسی کے پاس امانت رکھنا, اس کو امین بنانا. اس سے یا مانو سے قرآن میں حل آمن کو مال ہے, کیا میں تم پر اس کے بارے میں بھروسہ کروں, تم کو امین سمجھ لوں, یوں استعمال ہوا ہے. وہ متکلم کا صیغہ ہے, آمانو کا آمانو بنا ہے. لیکن یہی مادہ حمزہ میم نون جب باب افعال سے آئے تو اس کا فعل بنتا ہے آمنا یومن ایمانن. آمنا اصل میں آمانا ہی ہے, اف جو بنا تو چونکہ الف کے ساتھ حمزہ تھا آ, اور یہ بہموز کے قواعد میں آپ نے پڑھا ہے, پھر آ کا آ, ای کا ای, اور او کا او بنتا ہے. یہ لازمی چینج کر کے عرب لوگ بولتے ہیں, تو آمنا بنتا ہے. باقی رہ گیا اس کا مضارع یومنو, جو یو فیلو ہے, وہ آپ چاہیں تو یومنو پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں چینج. بلکہ بعض قراتوں میں مثلا ورش اور قالون کے قرات میں وہ پڑھا یومنو جاتا ہے, مومن کو مومن پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک طریقہ ہے عربوں کی بولی کا. آمنو افعلو کا وزن ہے, وہ لائے ایمان. اب یہ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے, آمن یومنو, اسی مصدر کے ساتھ ہم لانا لگا لیتے ہیں, ایمان لانا. آمنا کے ساتھ جب بے آئے تب یہ معنی ہوتا ہے آمنا باللہ ہے, آمنا بالرسول ہے, بے لازمی ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ وہ جس پر ایمان لائے اس کا ذکر معذوف کر دیا جاتا ہے. یہاں آمنو ایمان لائے کس پر, یہ نہیں یہاں بیان ہوا. وہ قرآن کریم کی مجموعی عبارتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آمن سے مراد وہی ہے, آمن باللہ والیوم الآخر, جیسا کہ آگے آیتوں میں آئے گا بھی. تو مطلقاً ایمان کا ذکر ہے جو کہ اسلامی اصطلاح ہے, اور صرف یہی لفظ بولا جائے تو ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ چیز ہے, ان باتوں کی سچائی کے ماننا. تو اس لیے یہ صرف لفظ آمنو آیا ہے, مگر جو لائے ایمان, یعنی جنہوں نے سچ مانا ان چیزوں کو جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں کہ یہ حقائق ہیں, یہ حقیقتیں ہیں, ان کو تسلیم کرو. وعملوا الصالحات, اور انہوں نے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کام کیے اچھے. پہلا ورب ہے عملو جو فاعلو کا وزن ہے. عمل یا عملو عملا کا معنی ہے عمل کرنا کام کرنا. اب یہاں بھی وہی ہے, اردو میں بے شمار لفظ ہیں جو عربی مصدر لے لیتے ہیں اوپر, جیسے ہانڈی پہ گرم مسالہ پھینک دیا جاتا ہے ساتھ کرنا لگانا آنا وہ لگا دیتے ہیں اور معنی پیدا ہو جاتا ہے. آمن یومنو ایمان لانا, اسی مصدر ساتھ لانا لگا لیا. عمل یا عملو عمل کرنا, عمل وہیں سے لے لیا اور ساتھ کرنا لگا لیا. تو اس لحاظ سے اردو میں بے شمار لفظوں نہیں عربی مصدروں کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں, صرف یہ ہے کہ مصدر ساتھ کوئی اردو والا لگا لیا جاتا ہے. عمل کرنا کام کرنا. فعل یا فعلو کا معنی بھی کرنا ہوتا ہے, مگر وہ ہر طرح کا کام ٹو ڈو کے معنی میں ہے. وہ یعنی کوئی کام کیا اس کو کہا اس نے کر دیا. عمل یعنی عمل جس سے کوئی نتیجے پیدا کرنا چاہتا ہے آدمی اس کو عمل کہتے ہیں. ایکشن کے معنوں میں ایک طرح سے آتا ہے. تو عملو انہوں نے عمل کیے کام کیے کر لیں ترجمہ. آگے ہے لفظ صالحات, یہ صالحتن کی جمع ہے اور صالحتن کا مادہ ہے صاد لام ہا. صالحا یسلوح اور صالحا یسلوح دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, نصر اسسی میں سے بھی اور کرما سے بھی آتا ہے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اس کے ایک معنی تو ہیں جو اصل عربی کے ہیں, صاحب صلاحیت ہونا, کسی کام کے قابل ہونا, اور اس سے صالحن کا معنی یہ اس چیز کے موافق ہے مطابق ہے, اس میں اس کی صلاحیت ہے. ان معنوں میں یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. پھر کام جو کہ صلاحیت والے کام, اس کے لیے ہمارے ہاں ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے نیک کام. صالحن میں نے نیک آدمی بھی ہوتا ہے. صالحن ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام بھی ہے. تو ان معنوں میں صالحتن لفظی معنی تو ہے نیکی کرنے والی, مونس بنے گا, لیکن اس سے مراد نیکی یعنی فعلتن, یا اس ان معنوں میں صالحتن. ویسے تو صالحتن نیک عورت کو بھی کہیں گے اور اس کی جمع بھی صالحات ہی قرآن کریم میں آئی ہے. فصالحات تو کانتات مومنات, نیک عورتیں تو اسی ہوتی ہیں. صالحات میں نے نیک عورتیں بھی ہیں. یہاں صالحات کہ میں نے نیکیے کیوں کیا گیا ہے, اس لیے کہ صالحات کا لفظ تو صفت ہے, اس کا اصل تو کوئی موصوف ہے. یہاں صالح میں نے نیک, یہ تو ایک صفت ہے. اگر عورتوں کے معنی میں ہوگا تو وہاں انڈرسٹوڈ ہوگا النساء صالحات, صفت آئے گی نیک عورتیں. اور النساء ہٹا دیں صرف الصالحات کا معنی, نیک عورتیں بھی ہوگا عبارت میں, پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیا مراد ہے. اور یہاں صالحات الاعمال الصالحات ہے, عمل کی جمع ہے الاعمال, اور جمع مکسر آئے تو اس کی صفت واحد مونس بھی ہو سکتی ہے, جمع مونس بھی ہو سکتی ہے, یہ تو آپ نے پڑھا ہے. اور اس طرح سے الاعمال الصالحہ بھی ہو سکتا تھا. اردو میں ہم اعمال صالحہ عام استعمال کرتے ہیں, وہ بھی عربی ترکیب ہے کہ واحد مونس صفت لگائی جائے اور جمع بھی لگ سکتی ہے. قرآن کریم میں یہ جمع آئی ہے اور پھر ساتھ الاعمال کا لفظ نہیں آیا. الصالحات کا معنی ہے الاعمال الصالحات, نیک کام, اچھے کام, بھلے کام, نیکیاں, نیک عمل, یہ سارا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. وہ نیک عمل کیا ہے, وہ کیا ہم اس کو خود مقرر کریں گے کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, کوئی ہمیں یہ پیمانہ دے گا یا کیا کرے گا, یہ ایک طویل بحث ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ انسان کے عملوں کی نیکی کو جو ڈٹرمن کرنا ہوگا وہ پیمانہ یہی خدا کی کتاب ہی ہوگی. اسی لیے نبی آئے, اسی لیے کتابیں آئیں. آخرت کے عقیدے کے یہ ایک کوریلری ہے ایک لحاظ سے کہ بھئی تم مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جزا سزا پاؤ گے, اچھے اور برے کاموں کی. اچھے اور برے کس سٹینڈرڈ اور کس معیار سے ناپے جائیں گے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. وہ اس میں نیت کا بھی دخل ہے, شریعت کے احکام کا بھی دخل ہے. ظاہر شکل نیکی کی ہے, اندر سے باطن میں نیت ایسی خراب ہے کہ وہ الٹا برباد ہو رہا ہے. تو وہ تو ایک لمبی چیز ہے. قرآن کریم کو پڑھیں, اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں کون ہوتی ہیں, اعمال کو پھل لانے والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں, وہ سارے قرآن کو پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے. لیکن یہاں صالحات سے مراد قرآن و سنت اور نبی کی تعلیمات کے مطابق جو کام نیک کہے گئے ہیں وہ مراد ہو سکتے ہیں. صالح کو ڈٹرمن کرے گا کہ یہ کام صالح ہے یا غیر صالح ہے, وہ ادھر سے متعین ہوگا. اس لیے صالحات کی ڈیفینیشن کے لیے, ان کی تعریف کے لیے قرآن کریم ہی کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو جو لوگ ایمان لائے, یہ ہے سوچ کی درستی. ایمان سوچ کی درستی ہے, فکر درست ہے, تھنکنگ درست ہے. اگر تھنکنگ ہی غلط ہو جائے تو پھر ساظر ہے عملوں میں اس کا اثر تو ظاہر ہوگا. بعض دفعہ اسی لیے پہلے زور عقیدے پر ہے کہ عقیدہ درست تو پھر عمل آگے آئے گا. لیکن بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ جی میں اس میں کوئی رائے بھی نہیں رکھتا, لیکن عمل ظاہر کر دیتا ہے کہ رائے رکھتا ہے. مثلاً مجھ سے کو پوچھے جی یہ آدمی ہے, یہ ایماندار ہے یا نہیں, اب شاید میں یہ کہہ دوں کہ جی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ایماندار ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہی آدمی مجھ سے 150 روپے مانگے اور میرے پاس پیسے بھی وافر ہوں, گم بھی ہو جائے 100 تو بھی مجھے پرواہ نہ ہو, لیکن وہ کہے جی مجھے دے قرض دے میں پھر آپ کو واپس کر دوں گا. اب جو اس آدمی کے بارے میں میرا ذہن اصل ہے, میرا رد عمل اسی کے مطابق ہوگا. اگر میں اس کو واقعی ایماندار سمجھتا ہوں تو دے دوں گا, اگر میرے ذہن میں کچھ بھی شک ہے تو پھر میں اس کو وہ پیسے نہیں دوں گا. گویا کہ جو ذہنی سوچ ہے وہ چاہے لاشعور میں ہے لیکن وہ میرے عمل پر اثر انداز ہوئی ہے. عمل کو ڈٹرمن کرتی ہے انسان کی سوچ. یہی بات ہے کہ عقیدہ اگر غلط ہے تو پھر ساری بات ہی غلط ہو جائے گی. اس لیے ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے. اول تو ایمان کا خود بخود تقاضا ہے عمل صالح, اور اگر عمل صالح نہیں تو پھر ہمارے یہاں بحث تو چلتی رہتی ہے کہ اس کا ایمان کیا ہوگا اور مردود ہوگا مقبول ہوگا کیا. یہ بہت سی عجیب بحثیں, پچھلے سال ڈاکٹر صاحب کے جو محاضرات تھے اس میں انہوں نے 4 دن وہ ایمان ہی پر ساری بحث کی تھی. اگر آپ میں سے بعض حضرات نے سنی ہو, بڑی دلچسپ کلامی بحثیں تھیں. تو وہ تو بحثیں ہیں. وہ کسی نے سپاہی سے پوچھا تھا کہ اور سپاہی لڑ نہیں اس کا کیا اور کام کیڑا ہے, تو مولوی صاحب سے بھی کہنا ہونا تو مولوی صاحب بحث کریں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں جی اور کام ہی کیا ہے, بحث ہی تو کرنے کے لیے ہم سارے دھندا کر رکھا. تو وہ کتابوں میں ہمارے بحثیں اس طرح سے ہیں کہ ایمان بے عمل اور ایمان صالح کے عمل صالح کے بغیر ایمان اس کی ویلیو کیا رہ جاتی ہے. آج کل تو 100 روپے کے نوٹ کی ویلیو بھی 10 روپے کی رہ گئی ہے. تو کئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. وہ دونوں چیزیں ہوں, ایمان کا اول تو خود بخود تقاضا ہے کہ اب عمل صالح ہو. جو آپ کی سوچ ہوگی وہ ایکشن پر اثر انداز ہوگی, آپ کے ایکشن پر اس کے مطابق ہوگا. چاہے آپ شعور نہ بھی رکھتے ہو, لاشعور طور پر بھی کر جائیں گے, لیکن واضح طور پر بھی ہوتا ہے. جتنی وہ سوچ قوی ہوتی ہے اتنا آدمی پھر اس کے لیے کام کرتا ہے. ہم نے کمیونسٹوں کو بڑے خلوص کے ساتھ کام کرتے دوستوں کو دیکھا ہے, حیران ہوتے تھے, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ کمیونزم اور سوشلزم میں انسان کی نجات ہے. اور یہاں میں نے پروفیسروں کو دیکھا ہے کہ آدھی آدھی رات تک پیدل چل رہے ہیں لاہور میں اور محنت سے کام کر رہے ہیں. جس چیز پر کسی کا ایمان راسخ ہو جائے اس کے لیے اس کو محنت پھر کوئی عجیب نہیں لگتی. تو عمل تو بڑی چیز ہے, محنت نہیں کی تو کچھ بھی نہیں کیا. بلکہ پھر بات لطیفے کی آتی ہے کہ کوئی پیر تھا, مثلاً اس کا نام چند پیر, عموماً اس قسم کے نام ہمارے ہاں چلتے ہیں. تو اس کے مریدوں کی بھینس گم ہو گئی, تو وہ آئے کہ پیر سائیں ہم تو آپ کے لیے آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ کے آسرے پر ہم وہاں جنگل میں ڈور باندھ کے آتے تھے اور ہماری بھینس گم ہو گئی. تو پیر نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جو چور آئے تھے نا وہ بھی مجھے ہی یاد کر کے آئے تھے, तुमने भी मुझे याद रखा, लेकिन वो भी मुझे याद करके आए थे। तो उन्होंने कहा कि किबला फिर आपने उनकी मदद क्यों की? कहने लगे यार तुम तो सोए पड़े थे, वो जो बेचारे मेहनत कर रहे थे ना, जाग रहे थे और ताज रख रखा था और इधर से छुप के आना, मुझे बड़ा ही पसंद आया उनका एक्शन। तो बात यह है कि ईमान ला के आदमी सो रहे तो फिर तो उसकी भैंस चोरी जाएगी, वो जो जो जागने वाला है वो ले जाएगा। इसलिए बात तो असल अमल की है। तो दोनों चीजों को कुरान करीम में साथ साथ मिला के बयान किया गया है। फिर यह अमल साले और ईमान एक इनफरादी काम हो सकता है। मैं ईमान भी रखता हूँ, नेक काम भी करता हूँ, किसी को नहीं सिताता, शरीयत के अहकाम भी बजा लाता हूँ, नमाज रोज़ भी करता हूँ। और वैसे तो आजकल के जमाने में हम समझते हैं वलीउल्लाह हुई है जो शरीयत के जाहिर अहकाम के पाबंदी करता है और बेईमानी रोजी में नहीं करता। ये जो पेशावर पीर है जी, आपका पेशा क्या है जी? हमारा काम लोगों को हिदायत देना, ये कोई पेशा तो नहीं है ये। बहरहाल तावीज लिखना हो तो अगर उसको हिदायत कहा जाए तो और बात है। तो इनफरादी तौर पर एक आदमी नेक हो सकता है, ना वो किसी को सिताए, ना किसी को नुकसान पहुंचाए, ना कुछ। लेकिन इस्लाम में ये मकसूद नहीं है। ये जरूरी है कि ये ईमान और अमल साले मुतअद्दी हो जाए, एक जमात बन जाए, एक जमाती निजाम के मातहत लोग उसके लिए काम करें। ये आगे आता है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिल सब्र। वो इन चीजों को अपने तक महदूद नहीं रखते। हकीकत यह है कि आप जिसको हक समझते हैं आप उसको सब तक फैलाना चाहते हैं। और चोर डाकू यूं हक कह के नहीं फैलाते, यार चोर बनो डाकू बनो, वो तो छुप के करता है काम। लेकिन जो कन्विंस हो जाते हैं, वो कम्युनिज्म पर कन्विंस हो गए, ईसाइयत पर हो गए, हिंदू मत पर हो गए, अब उसको फैलाना वो समझते हैं जी तो हमारी ड्यूटी है। वो सिर्फ अपनी जात तक नहीं महदूद समझते। तो ईमान और अमल साले इनफरादी तो है, तरबियत पहली फर्द में तो यही आता है ईमान और अमल साले। लेकिन ये ईमान और अमल साले वाले सब इंसान मिल के काम करें और इस अमल साले के लिए बाज़ रुकावटों को उबूर करना होगा, इसको फैलाने के लिए कुछ काम करने होंगे। नेकी के लिए जनाब मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि नुकसान उठाने पड़ते हैं। लोग तो आमतौर पर समझते हैं ना कि बदी में फायदा ही फायदा होता है। हकीकत यह कि हम एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं कि ईमानदारी की सजा मिलती है बाज़ जगह। ये इस लड़के के इतने नंबर बढ़ाओ वरना फिर परसों तुम्हारी नौकरी की खैर नहीं होगी। तो बेईमानी हुक्म से कराई जाती है। कुरान करीम में 10वें पारे में मुनाफिकों की निशानी बयान हुई है कि मुनाफिक मर्द और औरतों में जो उनकी एक सिफत जो हुई है कि या मरून बिल मुन करे वह नहाना आलिल मारूफ है, बुराई का हुक्म देते हैं भलाई से रोकते हैं। हम समझते थे भला कोई आदमी किसी को कहता खबरदार नमाज न पढ़ना वरना जूते पड़ेंगे, यूं तो कोई नहीं नेकी से रोकता। नहीं, रोकते हैं, ईमानदार रहने से रोकते हैं, सजा देते हैं कि अगर ईमानदारी दिखाई फिर नताइज भुगतने होंगे। तो इसलिए उन रुकावटों को दूर करने के लिए फर्द नहीं काम कर सकेगा, उसके लिए एक जमात और जमाती नज्म। इसलिए आगे आया है वतवासौ बिल हक के, वो ईमान और अमल साले वाले है तो वो भी जमा, कि बहुत से लोग हैं जो ईमान और अमल साले वाले हैं, जमा के सीखे आए, लेकिन अपने इनफरादी ईमान और अमल साले से आगे बढ़कर तवासौ बिल हक भी करते हैं। वाव स्वाद ये वसा यसी, वसीयन है या कोई और शायद वसन हो, मसदर मसदरों का मुजरद में कुछ पता नहीं होता क्या क्या हो, डिक्शनरी में सारे लिखे होते। इसके बुनियादी मैंने मुत्तसिल होना, साथ 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 हो जाना होता है। और इसी से वाव स्वाद ये से वसीयत उनका लफ्ज है। वसीयत उन मरने वाले के साथ उसका यानी उसके हुक्म का बड़ा ताल्लुक होता है। इन मानों में मरने वाले एक इस्तिलाह है कि मरने वाला जो हुक्म दे गया हो कि मेरे बाद यूं करना मेरी जायदाद, और उसमें उसको वसीयत कहते हैं। फिर वसीयत के मायने में अहम हुक्म जिस पर अमल करना जरूरी हो, उन मानों में भी इस्तेमाल होता है। और कानूनी इस्तिलाह में वसीयत वो मरने वाले की विल कि मेरे बाद मेरी जायदाद में से फलां फलां को यह देना, وہ تو قانونی اور فقہی معنی ہے. ڈکشنری معنی میں وصیت کے معنی میں اہم حکم ہے. اس سے ورب قرآن کریم میں دو تو آئے ہیں, وصا یوصی توصیتن, اور اوصا یوصی ایصاءن, باب افعال سے بھی اور باب تفعیل سے بھی. ان دونوں کا معنی قریباً ایک ہی ہے, وصیت کرنا, کسی کو کوئی اہم حکم دینا. اللہ کے لیے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں, وہاں وراثت کے احکام ہیں. تو وصاکم بہ, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی بات کے اپنی اولاد کو حکم دیا مرتے وقت. تو وصا اور اوصا باب افعال اور باب تفعیل سے بھی قرآن میں استعمال ہوا, اور ان کے میں نے وصیت دینا, وصیت کرنا, یا کوئی اہم حکم دینا کہ میرے بعد بھی اس کا خیال رکھنا, کیونکہ مرنے کے بعد جو خیال رکھے تو اہم بات ہی ہوگی نا. اس سے یہ باب تفاعل سے بھی آیا ہے, یہاں باب تفاعل ہے, تواسا یا تواسا, تواسیا یا تواسیو, تفاعل یا تفاعلو, تواسین, یہ پھر جو ناقص ہوتا ہے بنتا ہے تواسن, تواسین. یا آپ نے اگر ناقص کے یاد کیے ہیں باب تفاعل اور تفاعل کے مصدر, تو اس میں دیکھا ہوگا کہ پھر وہ دو زیروں سے آتا ہے. تو یہ مصدر تو اس طرح, ویسے مصدر تو نصب میں آئے تو بن جائے گا تواسا یا تواسا تواسین, کیونکہ وہ جو تواسن ہے نصب میں تواسین ہو جاتا ہے, البتہ جر اور رفع میں تواسن نہیں رہتا ہے. اس کا معنی ہے باب تفاعل میں مشارکت کا مفہوم ہوتا ہے کہ باہم ایک دوسرے سے کوئی کام کرنا, ایک اور دو آدمیوں کا مل کر وہ اس سے کوئی کام, اس کو کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے, مشارکت, دو کا کم از کم مل کر کام کرنا. اسی لیے باب تفاعل کا فعل جو ہوتا ہے اس کا کوئی ایک واحد فاعل نہیں آتا. مثلا آپ یوں نہیں کہہ سکتے تواسا زید, زید نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی, کم از کم دو لگانے پڑیں گے, تواسا زید و بکر, زید اور بکر نے ایک دوسرے کو وصیت کی. یا تواسا رجال, مردوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی, اس کا فاعل کم از کم تثنیہ ہوگا, واحد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں دو کے کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. اب تواسا, تواسا یا تواسا کا معنی ہے باہم ایک دوسرے کو وصیت کرنا, ایک دوسرے کو تلقین کرنا, تلقین بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, حکم دینا بھی کیا گیا ہے, سارے معنی اپنی جگہ درست ہیں. حکم دیتے رہے, فہمائش کرتے رہے, ہدایت کرتے رہے, تلقین کرتے ہیں, سب کا معنی ایک ہی ہے. تلقین اور ہدایت اور فہمائش کے لفظ اس لیے ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں کہ اس میں ذرا زور کا مفہوم ہے, کوئی بات لازمی ہے جس کی تلقین ہو رہی ہے, صرف کہہ نہیں رہے بلکہ تلقین میں اہم بات کا مفہوم ہوتا ہے. تو تواسو, تواسا یا تواسا سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, اصل میں تھا تواسیو, تواسا تواسیا تواسیو, تواسیو کی یہ گرے گی چونکہ سواد پہ زبر ہے وہ برقرار رہے گی اور لفظ بن گیا تواسو. انہوں نے تواسو یعنی ہم, اس کی ضمیر فاعلین موجود ہے اس میں, انہوں نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی. اب یہ جو وصیت کا لفظ ہے, وصا یوصی سے آئے تو بھی, اوصا یوصی سے آئے تو بھی, تواسا یا تواسا سے آئے تو بھی, جس چیز کی وصیت کی جائے, جس چیز کی تلقین کی جائے, اس پر بے زر بے کا صلہ آتا ہے. بے زر بے یہاں آیا ہے بالحق کے, یوں نہیں کہا تواسا الحق کا, مفعول نہیں آیا گا ڈائریکٹ, تواسو بالحق کے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, آگے بھی انڈرسٹوڈ ہے بھی, وصاکم اللہ بہذا, اس طرح سے یہ بے اس تواسو کا صلہ ہے. کیونکہ تواسو کے بعد بے لگ کر جس چیز کی وصیت اور حکم کی بات ہو رہی ہو اس کا ذکر بے کے بعد ہوتا ہے. تو انہوں نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، تلقین کی، یہاں انہوں نے تاکید ترجمہ کیا ہے. وہ وصیت میں سینس موجود ہے تاکید کی، لزوم کی، ضروری ہونے کی، اس لیے ایسے لفظ تاکید کی، فہمائش کی، تلقین کی. صرف کہتے رہے سے نہیں ترجمہ بنتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کہتے رہے، یہ نہیں مفہوم. تاکید کرتے رہے، بتاکید کہتے رہے، کس کی؟ حق. تو تواسو کی ضمیر اسی طرح آمنو کی ضمیر فاعلین ہم، امنو کی ضمیر فاعلین ہم، یہ سب الذین کے لیے ہے، وہ جو کہ یہ کرتے رہے. آگے لفظ ہے حق، فی قاف قاف مادے سے ہے، یہ متعدد معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. اصل حق کا یا حقوں کا لفظی معنی مفردات راغب میں یہ لکھا ہے کہ بنیادی معنی اس کو ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری کے مطابق ہونا. یہ دروازے کے پرانے زمانے میں چولہے ہوتی تھی نیچے سے، وہ فٹ ہو جائے، دروازہ فٹ ہوتا تھا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس طرح سے. تو حق کا بنیادی معنی مطابق ہونا، پھر ٹھیک ہونا، درست ہونا، موافق ہونا، پھر انصاف، حصہ کسی کا جائیداد میں جو ہوتا ہے، کئی معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے. اور ورب ہوتا ہے اس کا حق کا یحق حقا، اس کے بھی اپنے استعمالات ہیں، میں یہاں اس مختصر وقت میں وہ تو کہیں آگے ورب آئے گا تو پھر بات کریں گے. لیکن مجھول بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں حقت، بلکہ ورب تو اور یحق القول ہو تاکہ بات سچ ثابت ہو جائے، حق کا یحق بھی استعمال ہوا ہے. تو اس سے یہ مصدر بھی ہے، سچ ہونا، موافق ہونا، مصدر کا معنی کرے. اور اسم کا معنی لے تو پھر حق میں نے سچ، عدل، درستی، راستی، جو ٹھیک بات ہے، جو درست بات ہے، یہ سارے اس کے معنی ہیں. حق کی وصیت کرتے رہے، یعنی جو حق ہے اس کی تاکید کرتے رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اردو میں حق کے ساتھ یہی لگا لیتے ہیں اور ترجمہ کر دیتے ہیں، حق سچ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ویسے ان معنوں میں بھی آتا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، حق معنی حصے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور عربی میں بھی آتا ہے. لیکن حق بمعنی جو بات صحیح ہے، جو حقیقت ہے، حقیقت بھی اسی سے نکلا ہے، اس کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہ اس کا ترجمہ کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے، سچے دین کی انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اب یہ ترجمہ تفسیری ترجمہ ہے. حق سے مراد کیا ہے، کون سے حق کی کرتے رہے. اب تھوڑے سے تھوڑے لفظوں میں بات کرنی ہو تو پھر دین الحق، قرآن کریم میں کہا گیا ہے اسلام کو دین الحق، اس لیے یہاں گویا کہ جو وہ دین جو اس حق کو بیان کرتا ہے اس کی تاکید کرتے رہے، اس لیے یہاں ترجمہ دین حق کیا ہے، سچے دین کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، یعنی سچے دین کے احکام کی اور سچ پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے. تو یہ حق آگے بھی پھیلائیں، دوسروں کو بھی کہیں، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، ایک بات. اور آگے پھیلانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے جتنا منہ سے نکل جاتا ہے اسٹیٹمنٹ کی طرح. اس لیے آگے ہے وتواسو بالصبر، اس میں مشکلات ہوں گی، اس میں رکاوٹیں ہوں گی، اپنے کام چھوڑنے پڑیں گے، دوسروں کی شاید مخالفت کا پہلا تو یہ ہے کہ اس کے لیے شاید اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے، اپنے کو مال کی قربانی دینی پڑے، اپنے جسم پر کچھ مزید بوجھ ڈالنا پڑے، یہ بھی ایک طرح کا بوجھ ہی ہے. لیکن اگر سامنے سے کوئی مخالفت بھی ہو، یاد آتی ہے ایک بات کہ صوفیاء کہانیوں میں بعض دفعہ تصوف کی باتیں کر جاتے ہیں. تو ایک کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار کی، منطق الطیر، مجھے اس کا دیباچہ یاد آتا، کہانی اس کی کہ جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے کہ وہ کہانی انہوں نے یوں بیان کی ہے کہ ایک دفعہ سارے پرندے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بادشاہ بنائیں گے اور اس کو تلاش کریں گے، سی مرغ کو. کہانی تو آگے چلتی ہے لیکن اس میں ابتدائی حصہ اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ پرندوں کی کانفرنس ہوئی کہ ہم اپنا ایک گول مقرر کرتے ہیں، جی پاکستان بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. تو پھر ایک ایک پرندہ کھڑا ہوتا ہے, جی میری تو یہ مجبوری ہے. کوا کہتا ہے مجھے تو یہ تکلیف ہوگی, میں تو نہیں ساتھ دے سکتا. طوطا کھڑا ہوتا ہے, پھر چڑیا کھڑی ہوتی ہے, پھر مرغی کھڑی ہوتی ہے. وہ دراصل نام پرندوں کے ہیں, اور جو عام انسان مجبوریاں محسوس کرتا ہے راہ خدا میں چلنے میں, بیان ان کا کیا ہے. انداز ہے ایک بات کرنے کا. یہ بھی رائٹرز کی ایک ایبیلیٹی ہوتی ہے. بعض مصر میں ایک ادیب تھا, وہ اخبار میں کالم لکھتا تھا گیدڑ. اب گیدڑ کی خصوصیات بیان کر رہا ہے, اور سارے پڑھنے والے سمجھ جاتے تھے یہ فلاں وزیر کی بات ہو رہی ہے. انداز اس کا ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے دن کوئی اور کالم چلا لیا. یہ کوا طوطا جانور پر کالم لکھتا تھا, اور انداز ایسا اختیار کرتا تھا کہ فوراً سمجھ جاتے یہ فلاں صاحب کی بات ہو رہی. تو وہ انہوں نے پرندوں کی زبان میں جو انسان مجبوریاں اپنی بیان کرتا ہے کہ راہ حق میں میں تو نہیں چل سکتا بھائی, تو وہ بیان کیے. تو ان مجبوریوں کے بارے میں کہا گیا ہے وتواصوا بالصبر, اور وہ صرف حقیقی تلقین نہیں کرتے, صبر کی بھی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. صبر یصبر صبرن کا بنیادی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, خصوصاً میدان جنگ میں نہ بھاگنا, ڈٹ جانا مقابلے پر. اس لیے صبر کا معنی ثابت قدمی کا بھی ہوتا ہے. اصل معنی تو ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, گھبرانا نہیں, اوسان خطا نہیں ہونے دینا, شکست نہیں کھانا, ہٹنا نہیں, بیٹھنا نہیں, یہ صبر ہے. تو ہمارے ہاں یہ اس کا بنیادی معنی تو یہی ہے کہ ایڈورس حالات میں جب کوئی مخالفت اور ایسے ہو تو اس میں ڈٹا رہے آدمی, اور اپنے حواس پہ قابو رکھے. ہمارے ہاں عموماً بولا جاتا ہے کہ جب کوئی عزیز مر جائے تو روئے نہیں زیادہ, یا واہ ویلا نہ کرے, یہ صبر. ٹھیک ہے, وہ صدمے میں وہ بھی صبر بھی کی ہی ایک قسم ہے کہ اپنے آپ کو پھر بھی اپنے حواس کو اپنے بازوؤں کو رونے پر کنٹرول نہیں ہے. شریعت نے نہیں کہا کہ رونا نہیں, لیکن ہاتھ اور زبان اور اس سے کام لینا اور ماتم میں وہ کنٹرول ہے, وہ اس معنوں میں صبر آتا ہے. لیکن وہ صرف مرنے اور اس پہ چپ ہو رہنے کی بات نہیں, یہ ذرا وسیع لفظ ہے. عربی کے شعروں میں اس طرح سے آتا ہے اصبر, جو میدان جنگ میں زیادہ ثابت قدم رہا ہے. ایک شاعر کا کوئی شعر ہے, شعر تو مجھے نہیں یاد, وہ پھر بیان کرتا ہے کہ ہم خوب لڑے, ہم نے بھی دشمن کو مارا, انہوں نے بھی ہمیں مارا, پھر آخر پہ آتا ہے کانو حق, اور آگے آتا ہے اصبرا, کہ دشمن جو تھا وہ زیادہ ثابت قدم نکلا, ہم بھاگ نکلے تھے. تو اصبر میں نے میدان جنگ میں زیادہ ثابت قدم رہنے والا, افل التفضیل کا صیغہ اس طرح استعمال ہوا. تو صبر کا لفظ ہر طرح کی رکاوٹوں میں ڈٹ جانے کا نام ہے. ان معنوں میں انہوں نے ترجمہ کیا تحمل کا, یہ بھی عجیب ترجمہ ہے کہ جب مخالفت ہو تو پہلی بات تو ہے کہ اپنا ٹیمپر نہ آدمی لوز کرے, ورنہ پھر عجیب و غریب حرکتیں کرے گا. اور اسی لیے حالانکہ صبر کا معنی تحمل, اب تحمل کا اصل معنی سمجھیے, تحمل کا اصل معنی بوجھ برداشت کر جانا. حمل یا حملوں کا معنی ہوتا ہے اٹھانا, اس سے باب تفاعل ہے, اور تفاعل میں ایک خصوصیت ہے کوشش اور محنت سے کوئی کام کرنا. تو تحمل کا معنی ہے پوری قوت سے کوئی بوجھ اٹھا لینا, اصل معنی یہ ہے. تو کسی کی مخالفت میں وہ ڈٹے رہنا وہ بھی تو بوجھ اٹھانے والی بات ہے نا. تو اس لحاظ سے یہ لفظ جو انہوں نے ترجمے میں لایا ہے تاکید کرتے رہے باہم میں ایک دوسرے, یہاں باہم ہاں کیا ہے, آپس میں ایک ترجمہ لکھا ہوا ہے, یہ باب تفاعل کی خصوصیت ہے, آپس میں کرتے رہے تاکید ایک دوسرے کو سچ کی, یعنی سچے دین کی, اور تاکید کرتے رہے تحمل کی, برداشت کی, بردباری کی, ثابت قدمی کی, اپنے آپ پر قابو پانے کی, مشکلات میں گھبرا نہ جانے کی, جو بھی ترجمہ کر لیں. بہرحال آگے اس کی تشریحات وغیرہ میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے. حق اور صبر دو بڑی بنیادی نقطے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کے, ان میں اس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا. اور اس صورت کے بارے میں بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ قرآن میں اور کچھ نہ ہوتا, یہی صورت ہوتی تو بھی کافی تھی. یعنی اپنے اصل مقاصد کے لحاظ سے, باقی تو وضاحت ہے. اس کے بعد آگے چلیے, کل ہم پھر اگلے حصے کو لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العلي العظيم. یہ ایک ہی آیت ہے پیچھے پوری سورہ البقرہ کے, اس میں جیسے کہ عنوان تو انہوں نے اوپر دے دیا ہے, حقیقت بر و تقویٰ موضوع تو بعد کی بات ہے, ہم لیتے ہیں اس کے لفظوں کو. پہلا لفظ ہے لیسا. لیسا فعل جامد ہے. عربی میں کچھ فعل ہوتے ہیں جنہیں افعال جامدہ کہا جاتا ہے. یہ وہ فعل ہوتے ہیں جن سے پوری طرح ماضی, مضارع, امر, نہی, معروف, مجہول وغیرہ سارے صیغے نہیں بنتے, نہ وہ اس طرح استعمال ہوتے ہیں. ویسے بعض فعل ایسے بھی ہیں کہ مثلا ان کا ماضی مضارع ہے مگر عام استعمال کوئی مضارع ہی ہوتا ہے, ماضی نہیں استعمال ہوتا, اگرچہ ماضی مضارع بنتا ہے, ڈکشنری میں لکھا ہوگا ماضی بھی مضارع بھی. لیکن بعض فعل ایسے ہیں کہ ان کا یا ماضی بنتا ہے تو مضارع نہیں بنتا, یا فعل امر ہی ایک دو صیغے استعمال ہوتے ہیں اور کوئی صیغہ نہیں ہوتا. اس قسم کے افعال کو افعال جامدہ کہتے ہیں جن سے کچھ نکل نہیں سکتا, جن سے کوئی صیغے نہیں بنتا. لیسا بھی اس قسم کے افعال میں سے ایک ہے, اور ویسے یہ ایک لحاظ سے فعل ناقص ہی ہے کہ اس کا بھی فاعل نہیں کہلاتا, اسم کہلاتا ہے, اور خبر اس کی نصب میں آ سکتی ہے, اگرچہ بعض دفعہ اس پر بے زیر بے لگ کر خبر آتی ہے, جو کہ عام افعال ناقصہ میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کی خبر پر بے زیر بے لگ جائے. جہاں تک خبر کے نصب میں آنے کا تعلق ہے تو لیسا اس لحاظ سے الگ شمار ہوتا ہے, نہ وہ افعال ناقصہ میں بیان کیا جاتا ہے بلکہ لیسا اپنی جگہ ایک الگ فعل سمجھ لیجئے. اور بلکہ دو فعل ہیں لا اور ما, جو کہ عام بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بالکل لیسا کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, ان کا قاعدہ وہی ہوتا ہے جو لیسا کا ہوتا ہے, اسی لیے پھر ان کو لا و ما مشابہتان بلیسا بھی کہتے ہیں. لا اور ما اور معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن جب وہ لیسا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں کہتے یہ ہے مشابہتان بلیسا, ان کا بھی پھر قاعدہ وہی ہوتا ہے کہ ان کی خبر نصب میں بھی آ سکتی ہے اور اس پر بے زیر بے بھی لگ سکتی ہے. جیسے کہیں لیسا زید بے عالم یا لیسا زید عالم, یہ دو طرح اس کا استعمال ہوتا ہے. اس لیسا کی گردان ہوتی ہے ماضی کی. لیسا کے معنی ہے وہ نہیں ہے. آگے پھر یہ اس دن جدول جو تھی اس میں لیسا کی گردان آپ نے پڑھی تھی, لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا پھر لستا لستما وغیرہ لستو لسنا تک, اس کی باقاعدہ 14 صیغے ہوتے ہیں. وہ نہیں ہے, میں نہیں ہوں, ہم نہیں ہیں, وہ نہیں ہے, جیسے بھی صیغہ ہوگا وہ اس میں ضمیر آئے گی. اس ضمیر کو ضمیر فاعل نہیں کہتے, کہتے ہیں وہ اس کا اسم ہے. اصطلاح ہے ناویوں کی, ایک طرح سے تو وہ فاعل تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ اسم کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں اس کو اسم کہتے ہیں اور جو آگے بیان ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. حالانکہ صحیح پوزیشن تو یہی ہے کہ وہ دراصل فاعل ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ حال ہوتا ہے, اور چنانچہ بعض جدید گرامر والے یہی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہنا کہ کانا اور اس کا جو فعل فاعل نہیں ہوتا اور خبر نصب میں ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں فاعل ہوتا ہے اور جو خبر ہے وہ دراصل حال ہوتا ہے اس لیے نصب میں آتا ہے. بہرحال پرانی گرامر والے تو اس کو نہیں, اصطلاح کی بات ہے, وہ کہتے ہیں لیسا کہ اسم ہوتا اور خبر اس طرح ہوتی ہے. لیسا کی گردان آپ نے پڑھی اور ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی گردان ہوتی ہے لہذا اس کا اسم اپنے صیغے کے اندر بھی ہوتا ہے اور ویسے اس میں ظاہر کے طور پر بھی آ سکتا ہے. مثلاً اگر ہم کہیں لیسا صالحاً تو اس میں ہوا انڈرسٹوڈ ہے, وہ نیک نہیں ہے. لیسو صالحین وہ نیک نہیں ہے, اس لیسو میں ہم جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. اور بعض دفعہ اس میں ظاہر اس کا آتا ہے, مثلاً کہیں لیس زید عالما تو اس طرح سے لیست فاطمہ تو معلمتن, فاطمہ عثمانی نہیں ہے. پھر وہی قاعدہ لگے گا کہ مذکر کے لیے فعل واحد مذکر اور مؤنث کے لیے فعل واحد مؤنث کا صیغہ لگے گا, لیسا یا لیست کے ساتھ تو آئے گا ظاہر اس. اور اگر گردان کے طور پر ہے وہ نہیں ہے میں نہیں ہوں تو پھر لیسا کی گردان چلے گی, جو صیغہ مطلوب ہوگا وہی لگے گا. یہ تو ہے لیسا, گویا کہ اس کا اصل مادہ لام یہ سین ہی ہے. ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور فعل استعمال ہوتا ہو, میرے ذہن میں تو اس وقت نہیں ہے, اور اگر ڈکشنری میں کبھی دیکھا بھی ہے تو یاد نہیں ہے کہ ہونا چاہیے مثلا لاسا یلیس و بظاہر تو, لیکن وہ کہیں استعمال نہیں ہوتا غالباً, یہی ایک لفظ اس سے استعمال ہو لیسا نہیں ہے. اب یہاں لیسا کا اسم ظاہر ہے, بظاہر تو وہ ظاہر ہے لیس البر, مگر وہ اسم نہیں معلوم ہوتا کیونکہ بر کی تو زبر ہے, یہ تو نصب میں آ گیا ہے. لیسا کا اسم تو نصب میں نہیں ہوتا, وہ تو خبر نصب میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں لیسا کے اسم کی ابھی ہم بات کریں گے. ویسے یہ ہمارے دائرہ کار میں شامل نہیں ہے مختلف قراءتوں کا بیان کرنا, لیکن اس کے سلسلے میں میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ بعض قراءتوں میں اس کو لیس البر بھی پڑھا گیا ہے, اور پھر بات درست ہو جاتی ہے کہ بر ہو لیسا کا اسم اور آگے جو ان تولو وجوہکم عبارت آ رہی ہے وہ بن جائے خبر, وہ تو سیدھی بات معلوم ہوتی ہے. یہاں ذرا پیچیدہ بات ہو گئی ہے کہ بر نصب میں آیا ہے اور وہ پہلے آ گیا ہے, تو پھر یہ ہے کہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ ساری عبارت اصل میں لیسا کا اسم ہے اور اس لحاظ سے محلن رفع میں ہے. بر کے معنی میں پہلے بیان کر دوں, بے رے رے مادہ با را را عربی میں کہیں تو یہ سمع یسمع سے آتا ہے, برے را یبر رو اور استعمال ہوتا ہے بر یا بر مس یا مسو کی طرح. بر یا برو کے معنی ہیں نیکی کرنا, کسی پر بہت مہربانی کرنا, بڑا ہمدردی کا سلوک کرنا, یہ اس کے بنیادی معنی ہے بر یا برو. اس سے اسم فاعل بارن ہوگا, نیکی کرنے والا, بھلائی کرنے والا, مہربانی کرنے والا. لیکن کبھی کبھی یہ لفظ بارن کی الف اڑا دیتے ہیں اور برن انہی معنوں میں آتا ہے. برن بہت مہربان, حسن سلوک کرنے والا. عام ہر طرح کے حسن سلوک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے. اور برا یا برو بر نیکی کرنا, یعنی زیر کے ساتھ آئے گا, وہ تو اسم فاعل بنتا ہے نا, برن بارن سے بے کی زبر کے ساتھ, مصدر جو اس کا ہے وہ برن ہے. اور بر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر بھی قرآن میں صفاتی نام کے طور پر آیا ہے, وہ هو البر الرحیم, وہ رحیم اور بر ہے. بر وہی رحیم ہی کی ایک دوسری شکل گویا کہ بنتی ہے. تو میں نے کہا کہ بر کا بنیادی معنی سمجھا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. چنانچہ ہماری حدیث کی بعض کتابوں میں مثلا مشکات میں ایک باب ہے, باب البر والصلہ, ماں باپ اور رشتہ داروں سے بھلائی کرنے کے بیان میں. صلہ وصل یصلوں سے ملانے کے معنی میں آتا ہے, اور صلہ رحم بھی کرنا اس کے معنی ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور بر خاص ماں باپ کے بارے میں ہے. تو ویسے جنرل بھی ہے نیکی. اب بر کا معنی بحثیت مصدر تو ہے نیکی کرنا, لیکن یہ ناؤن بھی ہے. ناؤن کا معنی اس کی صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا نیکی, جیسے صدق. بحثیت مصدر تو اس کا معنی ہے سچ بولنا, لیکن ناؤن کے طور پر اس کا معنی ہے سچائی یا سچ. اس طرح سے بر کا معنی نیکی بنتا ہے. اب یہ لفظ ہے لیس البر, نہیں ہے نیکی, لیکن یہ بر چونکہ نصب میں ہے اس لیے اصل اس کا اسم یوں ہے, لیس ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب هو البر, یا برا یا بے برن اگر کہتے بے کے ساتھ. اب اس لیے ہم ان تولوا وجوہکم کا ترجمہ پہلے کریں گے, کیونکہ وہ پورا فکرہ لیس کا اصل اسم کا کام دے رہا ہے. ان میں نے ہے کہ یا یہ کہ, یہ مصدر کو نصب دیتا ہے کہ یا یہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے تولو, یہ واؤ لام یہ مادہ, اس پہ پہلے بحث شاید ویسے کلاس میں ہوئی ہے, ولی یا یلی اصل مجرد میں تو یہ باب حاسب یا حسب سے آتا ہے. ولی یا یلی یہ لفیف مقرون کی مثال, لفیف مفروق کی مثال ہے, پہلے واو آخر پہ یہ درمیان میں صحیح حرف. اور ولی یلی کے معنی ہوتے ہیں نزدیک ہونا, ساتھ ہونا, قریب ہی ہونا. ان معنوں میں یہ فعل قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, یلونکم من الکفار, وہ کافر جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں, علاقہ جن کا تمہارے علاقے سے ملتا ہے. یہ والام یہ مزید فی کے کئی ابواب سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے باب تفعیل, پھر یہ بنے گا ولا یولی تولی یا تن, اس لیے کہ جو ناقص ہوتا ہے جب وہ باب تفعیل سے آتا ہے تو اس کا مصدر لازماً تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے. ناقص ابواب جو ہے, ناقص مادے, ان سے مزید فی کا باب تفعیل کا جب آئے مصدر فعل تو مصدر لازماً تفعیلہ ہوتا ہے, ورنہ ہم ہمیں پتہ ہے تفعیل اس کا مصدر ہوتا ہے, بلکہ باب کا نام بھی تفعیل ہے. تو اس طرح سے ولا یولی تولیتن, اس کے معنی بھی پھر کے ہی ہے. ان میں سے ایک ہے منہ موڑنا, رخ ایک طرف پھیرنا, یہ اس کا ایک معنی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ان لگے تو پھر کسی سے بے رخی اختیار کرنا اور ان معنوں میں بھی آ جاتا ہے, لیکن جب صلہ کوئی نہ ہو تو ولا یولی کے لفظی معنی ہے منہ موڑا, اس نے منہ موڑا. تولا یا تولا, ویسے ولا کے معنی بھی اور حاکم بنانا یہ بھی ہوتا ہے, اس نے فلاں کو حاکم بنایا, والی بنایا. تولا یا تولا کے بھی اسی طرح سے معنی منہ موڑنے اور پیٹ پھیرنے کا بھی ہوتا ہے, اور حاکم بننے کا معنی بھی ہوتا ہے, والی بننے کا بھی ہوتا ہے. وہ بھی قرآن کریم میں دونوں معنوں میں آیا ہے. یہاں ہے ولا یولی تولیتن باب تفعیل سے. تو ولو اصل میں تھا تو ولیو, تو فعلو کا وزن, پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ناقص کی یہ جو ہے وہ گر جاتی ہے, اور چونکہ اس گرنے والی یہ سے پہلے زیر تھی تو ولے کی, وہ پیش میں بدل جاتی ہے. زبر برقرار رہتی ہے, پیش ہو تو برقرار رہتا ہے, زیر ہو تو اس کو پیش میں بدلتے ہیں. اس طرح سے یہ لفظ بنا تو ولو, اس کے پیچھے سے نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے, لیکن چونکہ واو جمع ہے اس لیے ایک الف زائد اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے, یہ قاعدہ ہے. واو جمع مظاہرے کسی کا ہو نون گر کر بنے گا تو پھر اس طرح سے بنے گا, نون آئے گا تو پھر نون اور واو کے درمیان نہیں الف لکھی جاتی, نون کسی وجہ سے گرے جزم اور نصب کی وجہ سے تو پھر ایک الف زائد لکھا جاتا ہے, ماضی کے صیغے میں بھی لکھا جاتا ہے. تو ولو مظاہرے کا صیغہ ہے یہ کہ تم مڑو یا موڑو, یہاں اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے منہ کرو, کیونکہ آگے موڑنا کا مفعول ہے وجوہکم. اصل تو ولو کا معنی ہے کہ تم پھیرو تم موڑو, وجوہکم اپنے چہروں کو, وہ مفعول ہے تو ولو کا. تو ولو میں فاعل انتم موجود ہے, وجوہکم وجہن کی جمع ہے وجوہن, واو جیم ہے مادہ, واجہ یوجہ ہو شاید سمیا سے استعمال ہوتا ہو, میں مجرد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا قرآن میں استعمال نہیں ہوا, لیکن وجہ یو وجہ ہو توجہ یا توجہ ہو, مزید فی کے ابواب سے قرآن کریم میں اس سے فعل بھی آیا ہے آگے ہمارے سامنے آئیں گے, بلکہ اس کا باب تفاعل کا مصدر توجہن تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے متوجہ ہونا اور بس, حالانکہ متوجہ ہن اسے اسم فاعل ہے اچھا خاصا مشکل ہے اشتقاق, لیکن اردو میں پھر معنی کر لیتے ہیں متوجہ ہونا اسم فاعل کے ساتھ ہونا لگا دیتے ہیں اور وہ ہم عام سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. تو وجہن کے معنی ہوتا ہے چہرہ, منہ نہیں, منہ کے لیے عربی میں لفظ فمن ہے جس کی فو فا فی آپ نے عربی شکل بھی پڑھی ہے, چہرہ جسے فیس کہتے ہیں ماؤتھ نہیں, اردو میں اس کے لیے لفظ چہرہ ہے لیکن منہ سے کر لیتے ہیں کیونکہ اردو میں منہ سے مراد ماؤتھ بھی ہو جاتا ہے منہ سے مراد چہرہ بھی لے لیتے ہیں, اس لیے اردو میں تو دونوں طرح چل جاتا ہے, لیکن عربی میں انگریزی میں بالکل الگ الگ لفظ ہے. تو اس لیے جنہوں نے اس کا ترجمہ منہ کر لیا ہے چہرہ نہیں کیا وہ بھی درست ہے, اردو کے حساب سے تو ٹھیک ہی ہے. وجہن وجوہن 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 تین سیرتیں ہوں گی جب مکسر کی, وجوہکم وجوہ کی نصب ہے تولو کے مفعول ہونے کی وجہ سے, اس لیے ہے کہ زبر ہے چونکہ آگے مضاف ہے اس لیے خفیف بھی ہے, نہ اس پہ الف لام لگا نہ اس پہ تنوین آئی, کہ تم پھیرو موڑو اپنے چہروں کو. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان اور ما بعض دفعہ مصدر کے معنی دے دیتے اگلے فعل کو, ان کے بعد تو خیر آتا ہی مضارع ہے, ماں کے بعد ماضی بھی آ سکتی ہے مضارع بھی آ سکتا ہے, بعض جگہ وہ ماں مصدر کا معنی دیتا ہے اس فعل کا, کہ اگر ہم اس ماں اور اس فعل کے صیغے کی بجائے مصدر لگا لیں تو بات ٹھیک بن جاتی ہے, معنی ٹھیک فٹ ہو جاتا ہے. اس مصدر کو کہتے ہیں مصدر مؤول, مثلا یہاں ہے ان تولو مصدر ہے تولیہ, یہ تولیہ تن جو تولیہ نہیں جس سے ہم بدن صاف کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں یہ تو اصل میں ٹاول کا لفظ کہیں سے انگریزی سے بدل کے بنا, تو ان تولو کا معنی ہوگا تولیہ تو, اور چونکہ اس میں تولو آیا ہے تم اس لیے یہاں مصدر کے حساب سے تولیتکم تمہارا موڑنا تمہارا پھیرنا اپنے منہوں کو. اس صورت میں پھر انت ولو رفع میں ہو سکتا ہے لیسا کا اسم ہونے کی حیثیت سے, تمہارا پھیرنا اپنے چہروں کو ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ ان کو مصدریہ مان لے پھر مصدر کے ساتھ ترجمہ کرے. دوسری صورت ہے اصلی جیسے ہے فکرہ تمہارا پھیر, تو یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو یا منہ کو موڑو, اب آگے ہے قبل المشرق والمغرب, قبل قاف بے لام مادہ اس سے فعل تو قبل یقبل و قبول کرنا استعمال ہوتا ہے, قبل میں نے چومنا ہوتا ہے تقبیلا, تقبل قبول کرنا باب تفعول سے بھی انہیں معنوں میں آتا ہے, استقبل آگے بڑھا سامنے آیا, اقبل یقبل آگے بڑھنا سامنے آنا, ان معنوں میں بھی آتا ہے. مستقبل آپ نے پڑھا ہوا ہے. بہرحال یہ مختلف مزید فی کے ابواب سے اس سے فعل استعمال ہوتے ہیں. یہاں بات فعل کی نہیں ہے, یہاں لفظ ہے قبلون. اس قاف بے لام مادے سے مثلا قبلون بھی آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پہلے, اور قبلون بھی آتا ہے وہ آگے کئی آٹھویں پارے میں آئے گا, بالکل سامنے کے معنوں میں آتا ہے. قبل اور قبل یوں تو ان پہ تنوین آ سکتی ہے, اصل تو لفظ مورب ہے, لیکن یہ لفظ چونکہ وقت کا معنی دیتے ہیں یا جگہ کا معنی دیتے ہیں, اس لیے یہ ظرف ہو کر آتے ہیں, اور جب ظرف آتے ہیں تو یہ مضاف ہوتے ہیں, لازماً ایک ان کا مضاف الیہ ہوتا ہے, اس لیے ان پر تنوین نہیں آ سکتی. اور زبر اس لیے رہتی ہے کہ ظرف ہے, ظرف نصب میں ہوتا ہے. قبل المشرق نہیں کہیں گے, قبل لل نہیں کہہ سکتے, ہاں من ہو تو پھر قبل ہو سکتا ہے, لیکن یہاں قبل المشرق لام کی زبر اس وجہ سے ہے کہ وہ ظرف ہو کے آیا ہے, نصب میں ہے. قبل ان کا معنی ہوتا ہے کی جانب, کی ڈائریکشن میں, ڈائریکشن یا سمت یا طرف کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے. قبل المشرق, مشرق کی جانب, مشرق کی طرف, مشرق کی سمت میں, یہ ترجمہ ہوگا قبلہ کا. مشرق اور مغرب یہ دونوں اسم ظرف ہیں, بلکہ آپ نے قاعدے میں پڑھا ہے کہ اسم ظرف کا عام وزن مفعول ہوتا ہے, اور بعض خاص ابواب سے مثلا ضرب یضربوں سے وہ مفعلون کا وزن آتا ہے. لیکن یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ نہ ضرب یضربوں سے ہیں مگر اس کے باوجود ان کا ظرف اسی طرح سے رے کی زیر سے آتا ہے, حالانکہ بڑھنا چاہیے تھا عام قاعدے کے مطابق مشرقن اور مغربن, کیونکہ شرع کا یشرق نہیں ہوتا اور غرب یغرب نہیں ہوتا, بلکہ غرب یغرب ہوتا ہے. تو مشرق کے معنی ہے شروق کی جگہ. شروق کہتے ہیں سورج کے دھوپ نکلنے کو. اشرق یشرق کو روشن ہونا, قرآن میں آیا اشرق تل ارب بدور ربہا, روشنی دے دینا. اسی سے ہمارے ہاں اشراق ایک نماز کا وقت بھی ہے, یہ باب افعال کا مصدر ہے. روشنی دینا, خوب روشنی سورج کی نکل آنا. تو مشرق کے معنی ہے جدھر سے سورج کی روشنی نکلتی ہے یا جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے. ویسے تو مطلع کہنا چاہیے, طلع الشمس ہو یا طلعت الشمس ہو, تو اس لحاظ سے مطلع کہنا چاہیے, لیکن مطلع کہنے میں اور مان سکتے ہیں, چاند کا مطلب بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب مشرق کہتے ہیں تو اس سے مراد پھر سورج کے نکلنے کے لیے آتا ہے. اور مغرب غرب یا غروب چاند کے لیے بھی ہو سکتا ہے, چاند ڈوب گیا غروب ہو گیا, اور سورج کے لیے بھی آتا ہے, لیکن مغرب سے مراد سورج کے غروب ہونے کی جگہ لی جاتی ہے. بہرحال یہ دونوں لفظ اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں, ان کے تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی, بلکہ الٹا اگر کوئی ترجمہ کریں پورب پچھم تو وہ عجیب لگے گا. ہندی میں ہندی لفظ ہے, پورب مشرق کو کہتے ہیں اور پچھم مغرب کو کہتے ہیں, اور اتر شمال کو کہتے ہیں, اور دکھن جنوب کو کہتے ہیں. یہ ہندی لفظ ہے. ہمارے ہاں وہ ایوب خان کے زمانے میں مشرقی پاکستان کے لیے, کیونکہ بنگالیوں کو خوش کرنا تھا کہ بھائی ان کی زبان کے لفظ بھی آئے, تو عام کہا جاتا رہا تھا پورب و پاکستان, کیونکہ بنگالی زبان میں مشرق کے لیے پورب کا لفظ ہوتا ہے. تو بہرحال اگر ہم یہاں پورب اور پچھم کریں تو یہ تو الٹا عجیب لگے گا. مشرق مغرب ہے. ہاں ہندو لوگ وہ پورب پچھم کہیں گے. زبان اردو اور ہندی ایک جیسی ہے, لکھنے کا فرق ہے. ہم عربی حروف میں لکھتے ہیں, وہ اپنے دیوناگری میں لکھتے ہیں, لیکن لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عربی فارسی کے لفظ زیادہ بول جاتے ہیں, ہندو اس کی جگہ سنسکرت کا اور وہ لفظ بولتا ہے. وہ مسلمان نے کہنا ہو تو مشرق مغرب کہے گا, وہ بولے گا تو پورب پچھم کہے گا. ہمارے لیے پورب پچھم الٹا عجیب سا لگے گا. تو مشرق اور مغرب یہاں او نہیں ہے, یا کے معنوں میں نہیں ہے کہ مشرق کو پھیرو یا مغرب کو پھیرو. مشرق اور مغرب کی طرف تم اپنے چہروں کو پھیرو. اب یہ لیسا کا اسم ہے. لیسا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اور اگر مصدر کے معنوں میں لے, لیسا تولیتکم وجوہکم, کیونکہ مصدر کے ساتھ مفعول نصب میں آتا ہے, تولو کے ساتھ وجوہ آیا نا نصب میں, تولیتکم وجوہکم مصدر کے ساتھ بھی وہ مفعول میں مفعول نصب میں آتا ہے اور فاعل رفع میں آتا ہے. تمہارا اپنے چہروں کو مشرق مغرب کی طرف موڑنا, لیسل لیسا یہ نہیں ہے البر نیکی. یہاں جو بر اس طرح سے اسم آیا ہے, نصب تو اس میں ہے, یا کہہ سکتے تھے بل بر, بے لگ کر بھی خبر بن سکتی تھی. اور برن اصل تو نصب تھی, اس پہ الف لام لگا تو البر آیا. خبر پر الف لام لگ سکتا ہے, یہ ہمیں پتا ہے. خبر اکثر تو نکرہ ہوتی ہے, مگر وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اور معرفہ میں پھر وہ جو معرفہ والے معنی کوئی ہوں تو وہ پھر ظاہر ہوں گے. اب البر کے معنی معرفہ میں کیا بنتے ہیں؟ یا تو یہ ہو کہ نیکی جو کوئی خاص ہمارے ذہن میں آئے. دو ہی معنی ہوتے ہیں لام کے, لام تعریف کے الحمد میں یہ بات بیان ہوئی تھی. وہ نیکی جو تمہارے ذہن میں ہے وہ یہ نہیں, یا یہ بات وہ نیکی نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے. لیکن اس سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ذہن میں پہلے سے کوئی لفظ یا تصور ہو تو سکتا ہے کہ جو تمہارے ذہن میں تصور ہے. لیکن البر جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور ان صورت میں میں نے ساری نیکیاں یہی نہیں ہیں, یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ساری نیکی یا ساری نیکیاں یا ساری نیکی کہیں. اور ساری نیکیاں کہیں تو اس وجہ سے بعض نے اصل نیکی, بڑی نیکی, سب سے بڑی نیکی یوں بھی اس کے ترجمے کیے گئے ہیں, کیونکہ البر کے ال کی وجہ سے. اور بلکہ اس پہ ہی کا معنی بھی لگے گا, کیونکہ خبر پر جب ال آئے تو اس سے پہلے ہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ترجمہ بنتا ہے یہ بات کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑو, یہ ہی ساری نیکی نہیں ہے, یہ ہی ساری نیکیاں نہیں ہیں, یہی اصل نیکی نہیں ہے. مطلب یہ کہ نیکی کچھ اور بھی ہے, اسی کو ہی نہ ساری نیکی سمجھ لو. یوں بنتا ہے اس ٹکڑے کا معنی, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اور جو دوسری قرات میں پڑھا گیا لیس البر ان, تو وہ بھی بن سکتا ہے. وہ زیادہ سمپل معلوم ہوتا ہے کہ بر لیسا کا اسم ہو اور ان تولوا خبر ہو. اب یہ بات کہ خبر کو بعد میں کیوں لایا ہے, اس کی پھر وجوہات تفسیر والوں نے دی ہے کہ آخر یہ لفظ یوں کیوں نہیں سیدھا کہا لیسا تولیتکم وجوہکم, اس کی بجائے بعد میں کیوں لائے ہیں البر کو معرفہ اور پہلے کیوں لائے ہیں. تو اس کی کچھ وجوہ ہے, وہ تفسیروں میں دیکھی جا سکتی ہیں جنہوں نے اس سے بات کی ہے. کہ اس کی مختصر یہ ہے کہ اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے, اور ذہن میں جو نقشہ بٹھا رکھا ہے نیکی کا اس پہ تبصرہ یا تنقید مراد ہے. ولیکن البر, بلکہ نیکی تو, لاکن نہ لگا ہے, یہ آپ کو پتا ہے لاکن اور لاکن ایک ہی معنی ہوتا ہے. लाकिन्ना नसब देता है, लाकिन का कोई अमल नहीं होता। और लाकिन फेल के शुरू में भी लग सकता है, लाकिन्ना किसी इस्म से पहले ही आता है, यानी इसके बाद कोई इस्म आएगा, चाहे वो जमीर हो या वैसे कोई इस्म हो, जमीर भी इस्म ही होता है। तो यहां अलबिर इस्म आया है लाकिन्ना का, लाकिन्ना अर्फ मुशब्बा बिल फेल है और अलबिर उसका इस्म है न मनसूब। बल्कि नेकी तो, बल्कि असल नेकी तो, यूं करें अगर हमने ऊपर बिर का तर्जमा असल नेकी, बड़ी नेकी, सारी नेकी की जड़ ये किया है, तो फिर वही तर्जमा यहां होगा। असल नेकी तो, बड़ी नेकी तो, मन आमना बिल्ला है। अब ये लाकिन्ना का की खबर आपको पता है रफा में होती है, यहां वो रफा कोई एक लफ्ज नहीं है। मसलन कई कहें लाकिन्नल बिर्रा अस्सला तो, बल्कि नेकी तो नमाज है, मसलन इस तरह तरफ हमें एक लफ्ज होता था। यहां एक जुमला चल रहा है जो उस लाकिन्ना की खबर बढ़ रहा है, और वो जुमला शुरू होता है मन से और आगे तक चलता है मन आमना बिल्लाह वल यौम आखिर वल मलाइकत वल किताब वल नबीयीन, और आगे भी चलता है। नेकी तो वो है जो लाया ईमान, मन जो कोई के, जो शख्स के, और मन एक ऐसा लफ्ज है कि लफ्ज के लिहाज से ये वाहिद है, माना के लिहाज से ये जमा को भी शामिल है। वह मिनन ना से मई यकूलो, लोगों में से कुछ वो है जो कहता है, और आगे फिर जमा का सीगा इसके साथ आ जाता है। तो यहां भी हम तर्जमा मन आमन बिल्ला है, वो जो के लाया ईमान अल्लाह पर, और तर्जम करने को कर सकते हैं कि जो लाए ईमान, यानी जमा के साथ, क्योंकि आगे फिर जमा के सीखे भी इसके लिए आ जाएंगे। इसीलिए तो मन के साथ जमा का सलूक भी होता है और वाहिद का भी, वाहिद का इसलिए कि लफ्ज बहरहाल वाहिद का है, लेकिन मानो में इसमें एक का मफहूम नहीं होता, बल्कि ये अल्लाजीन के मानों में भी इस्तेमाल होता है और अल्लाजी के मानों में भी इस्तेमाल होता है, वो भी इसमें मौसूल है ना। तो वहां तो अलग अलग है, अल्लाजी अल्लाजाने और अल्लाजीना, बल्कि मुअन्नस के लिए अल्लाती अल्लाताने अल्लाती। मन ऐसा है जो मुजक्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा सब के लिए आ सकता है। मन से मुराद वो औरतें भी हो सकती है जो के, वो मर्द भी हो सकते हैं, ये सब पे जमा इसके एप्लीकेशन इसकी हो जाती है। बहरहाल लफ्ज जो के वाहिद का है, आगे फेल भी वाहिद आया है, आमाना बिल्लाह है, जो के ईमान लाया अल्लाह पर, आगे और उसने ये चीज भी मानी और किया, आगे तो जिक्र आता है। लेकिन यहां बात काबिल गौर ये है कि नेकी तो है वो आदमी जो ईमान लाया, हालांकि कहना चाहिए था नेक तो है वो आदमी, नेकी तो आदमी नहीं ना हो सकता, लाकिन्नल बिर, बल्कि नेकी तो वो आदमी है जो ईमान लाता है। तो ये बात अजीब सी लगती है, वो मसदर है, ये तो एक गोश्त पोस्त के आदमी की बात हो रही है, मसदर कोई गोश्त पोस्त वाला आदमी तो नहीं होता। इसलिए यहां ग्रामर वालों को एक उलझन पेश आई कि ये मन आमना क्या हुआ, या तो यूं होता वलाकिन अल बिर्रा अल ईमानु बिल्लाह, तब भी कोई बात थी कि नेकी तो है अल्लाह पर ईमान लाना, और आ गया अल ईमान, आप रफा में खबर लगा देते, लाकिन्ना की खबर हो जाता, ठीक है चल जाता। लेकिन ये मन आमना में ग्रामर के लिहाज से एक उलझन है, इसलिए ग्रामर वालों ने कहा कि यहां कुछ महजूफ हम अंडरस्टूड समझेंगे, जैसे हम बातचीत करते वक्त।